السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کتنی دیر کی گنجائش؟ اچھا، آدھا پون گھنٹہ چل سکتا ہے دعا کے ساتھ. آدھا پون گھنٹے تک اگر میں ارادہ کروں تو یہ لوگ ارادہ ہے نہیں بیٹھنے کا آدھا پون گھنٹے کا. کل کی تو چھٹی ہے آپ لوگوں کی، کل آرام کر سکتے ہیں. اور ویسا میں کہہ نہیں سکتا، بعض وقت ہو جاتا ٹائم، بعض وقت نہیں بھی ہوتا. اب ویسے تو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں، مولانا منگیرا ہے نا وہ جو گئے، مولانا سہیل صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، مفتی عبدالرب ربانی صاحب بھی ہیں. بہتر ہوتا کہ ہم ان سے استفادہ کرتے، لیکن ان سے استفادے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو انشاءاللہ کسی وقت باضابطہ پروگرام کر کے ان کا جلسہ کریں گے، تو پھر ان سے کھل کے ہم استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن ہیں، کتنی عجیب بات ہے. یعنی اس ملک میں جب میں 80s میں آیا تھا، یہاں 85 میں آنا ہوا تھا پہلی مرتبہ، تو پورے شکاگو میں مشکل سے ایک دو حافظ تھے پورے شکاگو میں. اب جیسے بھی مفتی صاحب نے بتایا ابھی کہ ایک ایک مسجد میں جو ہیں قرآن حافظوں کو قرآن سنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تبدیلیاں دیکھیے آپ. اب آپ کے ریٹائرڈ میں کتنے حفاظ ہو گئے، اس چھوٹے سے مسل ابھی جو نو مولود ادارہ جو ہے مسجد تنویر، ڈاکٹر تنویر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی کی نسبت سے اس فاؤنڈیشن کا نام تنویر فاؤنڈیشن رکھا گیا، جو ہمارے شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور مسجد بھی انہی کے نام سے موسوم کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت نصیب فرمائے. تو ابھی چھوٹے سے مسلے میں 6-8 حافظ تھے، تین تو سنا رہے تھے اور 4 سن رہے تھے پیچھے سے، آپ اندازہ فرمائیے. تو یہ میرے دوستو کسی عظیم تبدیلی کے اشارے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک زبان ہوتی ہے، نہیں بولی جانے والی زبان، اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اب تعالیٰ شانہ کے کچھ ارادے بدل رہے ہیں. کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چرچز جن کو آج مسلمان خرید کے مسجد میں بدل رہے ہیں، آپ امریکہ جیسے ملک میں اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے. انہی کی حکومت، انہی کی حکمرانی، انہی کی اکثریت. ایک دور مسلمانوں پہ وہ بھی آیا جب اسپین کی مسجدیں چرچوں میں بدل رہی تھیں، ایک دور مسلمانوں پہ وہ بھی آیا جب سمرقند و بخارا کی مسجدیں شراب خانوں میں بدل رہی تھیں. اب ایک دور یہ آ رہا ہے کہ انگلینڈ کی، فرانس کی، جرمن کی، امریکہ کی چرچز جو ہیں وہ مسجدوں میں بدل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں کی ترجمان ہوتی ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ونرید ونمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جب ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا جن کو کمزور سمجھ لیا گیا تھا، ونجعلہم ائمہ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو بڑا بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو وارث بنائیں، ونمکن لہم فی الارض، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو جمائیں، ونری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون. فرعون کے قصے سے پہلے کی ہے یار، اور ہم نے فرعون کو اور حامان کو جو دشمن تھے اسلام کے اور جو دشمن تھے مسلمانوں کے، ہر زمانے کا سچا مذہب اسلام ہوتا ہے، ان کو ان کا انجام ہم نے جب دکھانے کا ارادہ کیا تو پھر اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، موسیٰ کی ماں کے پاس ہم نے وحی بھیجی کہ بچے کو دودھ پلاؤ. ابھی اب یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہوگا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ یہ پیچھے کی جو باتیں ہیں، جب اللہ پاک اس کا ارادہ کرتے ہیں تو دین کی محنتوں کو وجود مرحمت فرماتے ہیں اور محنت کرنے والوں کو وجود مرحمت فرماتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، بالکل نومولود بچہ ہے، لیکن اللہ پاک فرمانے میں نے یہ پلان کر لیا تھا، میں نے ارادہ کر لیا تھا. وہ فعال لما یرید ہے، وہ جس چیز کا بھی ارادہ کرے وہ کرنے والا ہے، اور اس کے ارادے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. ان کا ارادہ وجود ہوتا ہے. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو وجود دینے کی نوعیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے سمجھنے کے لیے. وہ یہ کہ آپ ارادہ کریں اپنے دماغ میں کسی چیز کو لانے کا، وہ فوراً آ جائے گی، اس کو کچھ نہیں چاہیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گھوڑا، ایک سیکنڈ میں گھوڑا آپ کے دماغ میں ہے، ایک سیکنڈ میں گھوڑا آپ کے دماغ میں ہے. آپ ایک بڑا محل سوچ لیں، بڑا محل ہے آپ کے پاس. ایک پوری مملکت سوچ لیں تو پوری مملکت ہے آپ کے پاس. ایک پوری آسمان و زمین کی کائنات سوچ لیں تو وہ پوری کائنات ہے آپ کے دماغ میں. تو جیسے اللہ ہمارا خیال ہوتا ہے، ویسے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور یہ پوری کائنات ان کے ارادے پر ہی قائم ہے، اور اسی لیے پوری کائنات کا وجود بھی اللہ سے ہی ہے، ان کے سوچنے سے ہے. وجود کی زمین بھی انہوں نے سوچی، کیونکہ مخلوق کے وجود کو کریٹ کیا گیا، یعنی وجود کا ایک میدان بنایا گیا، جیسے دماغ ہمارا ایک میدان ہے پورا. مگر ہماری سوچ جو ہے نا بےآئینی ہی نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ خیال ہے شاید. ہمارا آپ کا خیال نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کا ارادہ ہے جس کو اصلیت حاصل ہو جاتی ہے. ہمارے دماغ میں اصلیت نہیں آتی، تخیل ہوتا ہے خالی. اللہ پاک کے ارادے میں اصلیت آ جاتی ہے، جیسے کہ اصلیت آ گئی. اور اسی لیے پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ہر وقت محتاج ہوتی ہے، جیسے ہمارے دماغ کے اندر کی چیز اس کے قائم رہنے میں وہ ہماری ہر وقت محتاج ہے. ایک توجہ ہٹا دیجئے آپ، قصہ ختم. پوری بساط لپٹ جاتی ہے. جتنا آپ نے سوچا تھا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، جیسے آپ نے اپنا دماغ ڈیوائڈ کیا. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، پورا سولار سسٹم، پورا یونیورسل، پورے انسان، پورے جن، پورے اچھے، پورے برے، پورے طاقتور، پورے غریب، پورے بادشاہ، پوری رعیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ارادے کی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ایسے ہزاروں مخلوق پیدا کر دے، وہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر ختم کر دے، ایسی قدرت والے ہیں. ان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی. اللہ کا تعارف اسی لیے پہلے کرایا جاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے اور اللہ کیا ہے، تاکہ مخلوق کو پتا چل جائے. اسی لیے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو اونگ نہیں آتی. اگر ان کو اونگ آنے والی ہوتی تو نہیں رہتی تھی یہ دنیا. ان کو نیند نہیں آتی، وہ زندہ ہے اور وہ قیوم ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہیں. جیسے اپنے دماغ میں آپ کو کوئی چیز قائم رکھنا ہے تو اس کی توجہ چاہیے، نہ وہاں پہ بھول ہے، نہ وہاں پہ ڈسٹرب ہے کسی کوئی چیز، بس توجہ ہے. اور کیسی ان کی طاقت ہے، کیسی ان کی قدرت ہے کہ پوری کائنات جو ہے حق تعالیٰ کے ارادے سے کھڑی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا قوموں کی تبدیلی کا اور قوموں کے حالات کے بدلنے کا، تو دین کی محنت کرنے والے، ان کے وحی کی حفاظت کرنے والے اور ان کے وحی کے علم برداروں کو پیدا فرمایا، یہ ان کی سنت جاریہ ہے، پہلے سے ہے یہ بات. اپنا علم اتارتے ہیں کسی بندے پر اور اس بندے کو ذمہ داری دے دیتے ہیں، اور پھر وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کا ارادہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایسا ظہور پذیر ہوتا ہے کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. اولم یرو ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها. مشرکین نے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے سوچا کہ کیسے ہم زمین کو تمہاری آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں. ان اولم یرو ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها. اندازہ نہیں تھا مشرکین مکہ کو کہ کیا ہوگا, اندازہ نہیں تھا یہود مدینہ کو کہ کیا ہوگا. آہستہ آہستہ آتے رہے اللہ پاک, چونکہ ان کے پاس اپنی حکمت سے وہ مہلت دے دیتے ہیں, اپنی مہلت اپنی حکمت سے وہ ڈھیل دیتے ہیں, اپنی حکمت اپنی سنت سے وہ تدریجن کام کرتے ہیں. چھ دن میں بنایا, ضرورت نہیں تھی فیس تتی ایام میں کریں, یہ کریشن پورا چھ دنوں میں کریں. اللہ پاک اس کے محتاج تھوڑے ہی دیکھو, ایک ان کا انتظام ہے, ایک ان کا ڈسپلن ہے, ایک ان کی سنت ہے, اور اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں. اللہ ہی جانتے ہیں ان مصلحتوں کو. اس لیے مسلمانوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہاں کی انسانیت پر رحم فرمانا چاہتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو, سب پر رحم فرمانے کا ارادہ کر رہے ہیں. وہ مرسی, اللہ کی مرسی ہوتی ہے تو آسمان کا جو علم ہوتا ہے وہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کی جب مرسی نازل ہوتی ہے, رحم نازل ہوتا ہے اللہ پاک کا, تو ان انسانوں پر رحم کے واسطے جو اسباب ہیں وہ آہستہ آہستہ وجود فرماتے ہیں, کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. اور اسی لیے بہت خوش نصیب ہیں ہمارے وہ ساتھی جو اللہ کے ان اشاروں کو سمجھیں اور پھر اللہ کے ان اشاروں پہ ناچیں, کہ ان کے اشارے کو کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا. شریعت اس کو کہتے ہیں, شریعت ایسی ہوتی ہے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, اللہ پاک کے اشاروں کو سمجھنا. فارٹیز ہی ہے جو مسلمان یہاں پہنچے تھے, اگر وہ ان اشاروں کو اس وقت سمجھتے اور کچھ کام کرتے تو ہم دوسرے اسٹیپ پہ ہوتے, کچھ اور آگے کی منزلوں میں ہوتے. بہت کام کرنا ہے ابھی مسلمانوں کو یہاں, ان کے اوپر یہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو ہمیں ان کی خیر خواہی کرنا ہے. کتنا فائدہ انہوں نے پہنچایا, ساری دنیا کو انہوں نے کمکموں سے بھر دیا, رنگ و بو سے بھر دیا, میٹیریل سے بھر دیا, وسائل سے بھر دیا, ساز و سامان سے بھر دیا. کتنی فیسلٹیز, کتنی سہولتیں ہیں یہ انہوں نے دی انسانوں کو, تو ان کی نجات کا بھی تو کوئی انتظام ہونا نا. یہ جہنم میں جلیں گے, ان سے بچنا ضروری ہے. حق تعالی شانہ کے اشارے ہیں یہ, کہ ان کے بچنے کے لیے ان تک اسلام پہنچنا ضروری ہے, ان تک اسلام پہنچنے کے لیے اسلام کے اداروں کا ہونا ضروری ہے, اسلام کے مراکز کا ہونا ضروری ہے, اسلام کے علمبرداروں کا ہونا ضروری ہے, اسلام کے ترجمان کا ہونا ضروری ہے, اسلام کے شارحین کا ہونا ضروری ہے, قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تشریح صحیح انداز میں ان تک منتقل کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ نظام ہے جو پڑھنے کی ضرورت ہے, جو اللہ پاک کے اشاروں کو سمجھتا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے بالکل, اور بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں. ہمارے اسلام میں ایسے ایسے اہل اللہ گزرے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا اللہ نے ان کو نوازا تھا. ان کی خصوصیتوں میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ وہ نابینا بھی تھے اور امی بھی تھے, پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, لیکن اگر کوئی ان کے پاس سامنے قرآن شریف پڑھتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ہے, اور اگر کوئی حدیث شریف پڑھتا تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہے, اور اگر کوئی نہ قرآن ہوتی نہ حدیث ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, اور جاہل تھے, امی تھے. تو ان سے لوگوں نے پوچھا اور امتحان لیا لوگوں نے, حدیث کو انہوں نے قرآن کے لہجے میں پڑھا, کہنے کے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا, عربی باتوں کو انہوں نے عربی عبارتوں کو قرآن کے لہجے میں حدیث کے لہجے میں, کہنے کے نہیں نہ یہ اللہ کا کلام ہے نہ یہ رسول کا کلام ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے, آپ یہ کیسے حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ نبی کا کلام ہے. فرمایا کہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ نے قرآن کا نور مجھے دکھایا ہے, جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس میں قرآن پاک کا نور مجھے نظر آتا ہے, جب کوئی حدیث شریف پڑھتا ہے تو اس میں حدیث شریف کا نور نظر آتا ہے, اس سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور انہوں نے اپنی جو زبان استعمال کی فرمایا کہ نور قدیم اور نور حادث کا فرق اللہ نے مجھے سمجھایا ہے. ایک غیر عالم آدمی ہے اور نور قدیم اور نور حادث کا فرق بتا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نور حادث ہوتا تھا اور اللہ کے کلام میں نور قدیم ہوتا تھا. فرمایا یہ دو نوروں کو میں الگ الگ پڑھ لیتا ہوں, الگ الگ پہچان لیتا ہوں. بہت عجیب بزرگ گزرے ہیں, ان کی فتح کے قصے ہیں. بزرگوں پر ایک فتح ہوتی ہے, فتح صغیر, فتح کبیر. ابریز تبریز ایک کتاب ہے, اس میں یہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کتاب, اس کتاب کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی, اصل میں وہ بات میں سنانا چاہتا تھا آپ کو. انہوں نے فرمایا کہ میں یہ حکم لگا دے سکتا ہوں کہ کون سے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو لانا چاہتے ہیں اور کون سے ملک سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کہاں کفر کا غلبہ ہوگا, کہاں ایمان کا غلبہ ہوگا, یہ میں پہچان لیتا ہوں. پھر اس پر انہوں نے ان کے خادموں نے کہا کہ تھوڑی سی وضاحت کیجئے تاکہ ہمیں تھوڑی سمجھ آ جائے. فرمایا کہ جب روحوں کا تسلسل, نیک روحوں کا اترنا شروع ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ, تو دھیرے دھیرے وہاں نیک روحوں کا غلبہ ہونا طے ہوتا ہے جو کہ اسلام سے تعبیر ہے. اور کفر والی اور فسق والی روحوں کا نزول جب شروع ہوتا ہے کسی جگہ پر, تو وہ علامت ہوتی ہے کہ اب یہاں کفر کا تسلط اور سیطرہ ہونے والا ہے. روحیں جو ہیں عالم ارواح سے وہ بھیجی جاتی ہیں جب اس دنیا میں, تو وہ ان کی جگہ ایک نہیں ہوتی, الگ الگ ہوتی ہے. اور اس میں سعدا اور اشقیا, نیک اور بد, یہ روحوں کی تقسیم ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس دو ہی تقسیم ہیں اصل, انسان کی اصل تقسیم جو ہے وہ دو ہی اللہ کے پاس, کالا گورا, ہندی پاکستانی, پنجابی سندھی گجراتی, اور جناب والا امریکن غیر امریکن, اور بلیک امریکن اور وائٹ امریکن اور ریڈ امریکن اور فلاں اور فلاں. یہ سب تقسیمیں اللہ کے پاس نہیں, کسی نسل کا تعلق نہیں, کسی قوم کا نہیں, کسی علاقے کا نہیں. صرف دو ہی قسمیں انسانوں کی اللہ کے پاس ہے کہ فمنہم شقی و سعید, کچھ لوگ شقی ہوں گے, کچھ لوگ سعید ہوں گے. خلقت ہؤلاء للجنہ ولا ابالی و خلقت ہؤلاء للنار ولا ابالی, یہ جنت کے لیے میں نے بنائے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, کتنی بھی جنت یہ اٹھا لیں میرے خزانے ہیں, اور میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, بس بنا دیا ہے. ہے تو یہ تقدیر کا مسئلہ, اور سمجھ میں نہیں آتا, آدمی بڑا الجھتا ہے اس مضمون میں آ کے. اسی وجہ سے غور کرنے سے منع کیا گیا کہ اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کے چکر میں مت پڑو, ایمان لاؤ بس. اور تقدیر پر ایمان, ایمان کے لیے شرط ہے. تقدیر پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے شرائط میں سے ریکوائر ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹ کے لاتے ہیں. اچھی روحیں ایک جگہ سب اچھے گھروں میں نہیں آئیں گی. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان کی روح آ گئی تھی. پیغمبر ہیں, 950 برس اس پیغمبر نے تبلیغ کی ہو, اس کے گھر کے اندر کنعان پیدا ہو گیا, روح آ گئی کنعان کی. اور آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. بت گھر بھی تھا, بت پرست بھی تھا. آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو گئے. وہ جو چاہے کریں, جہاں چاہے کریں, جیسے چاہے کریں. کافر سے کافر, کٹر کافر کو حرم میں پیدا کر دیا. مطاف کے دوران, طواف کے دوران حتیم کے پاس ابو جہل پیدا ہوا ہے. اس کی اماں طواف کر رہی تھی جب, یہ لکھا ہے کتابوں میں. طواف کے دوران حتیم کے پاس پیدا ہو کے پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلام دشمن, کیونکہ ابو جہل سے بڑا کوئی نہیں. جو ٹکر کا ہوتا ہے نا, اس کے حساب سے سرکار کے مقابلے میں چونکہ تھا وہ, اس لیے یہ فرعون سے بھی بڑا ہے, چونکہ وہ موسیٰ کے مقابلے میں تھا. بھائی اب رستم کے مقابلے میں جو پہلوان ہوگا وہ, اور جو جناب یہ ٹین ایج کے جو پہلوان ہوتے اس کے مقابلے میں رکھیں گے تو فرق تو ہوگا نا. اسی لیے علماء نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن وہ ابو جہل گزرا ہے. وہ پیدا کہاں ہوا؟ وہ حتیم میں ہوا. تو بیت اللہ میں پیدا ہو کے بھی کافر, اور کفرستان میں پیدا ہو کے بھی مومن, یہ شان ہے مولا کی. تو میرے دوستو, اس بات پر غور فرمائیں میں اور آپ, اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ حق تعالیٰ شانہ نے آج یہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے حافظ ہو رہے ہیں, اور اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم جگہ جگہ ماشاءاللہ مصلے بن رہے ہیں, جگہ جگہ مسجدیں بن رہی ہیں. اور یہ مسلوں کا دور بھی کبھی ختم ہوگا, مسجدیں بنیں گی. کب تک مسلوں میں رہیں گے بھائی؟ کب تک بیسمنٹ میں پڑھتے رہو گے؟ نہیں, اب تھوڑا سا آگے بڑھنے کا وقت ہے. ماشاءاللہ مسلم کمیونٹی ابھر رہی ہے, پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. البتہ ہم کو اپنا کردار تو ادا کرنا پڑے گا, اس میں اپنا ان پٹ تو کرنا پڑے گا, اس میں تبھی جا کے وہ اسٹیبلش ہوگی چیز. کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. ایسا نہیں کرتے اللہ کی بنی بنائی مسجد اتار دی, ایسا مہربانی نہیں کرتے. وہ مہربانی کرنے کا بھی ایک سسٹم ہے ان کا, ایک طریقہ ہے ان کا. اور جو آدمی جس موقع پر زیادہ فائدہ اٹھا لے گا میرے دوستو, وہ بہت لکی پرسن ہوتا ہے. جو چیزیں نو مولود ہوتی ہیں, نئی نئی پیدا ہوتی ہیں, ایک ہے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ, نو مولود بچہ, اور ایک ہے قوموں میں پیدا ہونے والی چیزیں. یہ ادارے جو ہیں, یہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں, یہ مدرسے جو ہیں, اور یہ جو ہے نا قوموں میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں, یہ بھی نو مولود ہیں. جیسے گھر کے نو مولود کی آدمی کو نگرانی کرنی پڑتی ہے, اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے, اور اس موقع پر جو خدمت انجام دی گئی اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ماں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کیونکہ اس نے ایسے موقع پر خدمت کی ہے بچے کی, اس بچے کی جان بچانے کے واسطے, کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. بعد میں کوئی بھی اس آدمی کی خدمت کرے وہ مقام نہیں لے سکتا جو ماں کا مقام بچے کی خدمت پر ملتا ہے. ماں باپ کو جو حیثیت ہے, چونکہ انہوں نے نو مولود کی پرورش کی ہے, اس کی ضرورتوں کو دیکھ بھال کی ہے, ایسے وقت میں جو وہ بے یار و مددگار تھا, اپنی ضرورت خود بول بھی نہیں سکتا تھا, اپنی ضرورت پوری بھی نہیں کر سکتا تھا, اس موقع پر اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی. ایسے میرے دوستو, یہ جو ادارے ہیں, یہ اداروں میں ایک ان کا موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے نو مولود ہونے کا, نئے نئے بننے کا. اس موقع پر جو آدمی کر لے گا نا کام, اس کو جو مقام ملے گا, وہ جو بیس بنے گا خیر کا, اور وہ جو ذریعہ بنے گا خیر کا, وہ بعد والے وہ مقام نہیں لے سکتے. جب اسلام شروع ہوا تھا اور اسلام کی کوئی ہسٹری نہیں بنی تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تھا, اور حضور کے مقام رسالت کو ابھی پہچانا نہیں گیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی انسانوں نے ابھی جانا نہیں تھا. محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ابھرے تھے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو اب ظاہر ہے کیا تاریخ آپ کے ساتھ میں لگی ہوئی تھی, کیا ہسٹری آپ کی بنی ہوئی تھی. اسلام کا آپ نے نام لیا اور اسلام کا کام شروع فرمایا, تو اسلام کی کیا تاریخ بنی ہوئی تھی. ایسے وقت میں اس کا ساتھ دینا سوائے محرومی کے کچھ بھی نہیں تھا. بظاہر خدمت کرنے والے کو کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا معاوضہ, پتا نہیں چبے چلے گا نہیں چلے گا, نبھے گا نہیں نبھے گا, اس کا کیا ہوگا اس کا کیا نہیں ہوگا, یہ تھا. لیکن جس وقت میں لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچان لیا جبکہ آپ کی تاریخ سامنے نہیں آئی تھی, آپ کی شخصیت نہیں ملی تھی, آپ کا تعارف نہیں ہوا تھا, انسانیت نے پہچانا نہیں تھا آپ کو, اور اسلام کی خدمت جن لوگوں نے اس موقع پر کی جبکہ اسلام کی کوئی تاریخ بنی نہیں تھی, قیامت تک کے واسطے ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین کے لیے لگایا, وہ جو اس کے بعد میں لگانے والا ہے وہ ان کی برابری نہیں کر سکتا قرآن پاک میں. حالانکہ بعد والوں نے بڑی قربانیاں دی, بڑی بڑی اماؤنٹ دی, بڑے بڑے کارنامے کیے, پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے واسطے جد و جہد کی, مگر وہ ان پہلوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ, ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے, ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ایسے ہی میرے دوستو, یہ مت سمجھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نئے نئے ادارے جو قائم ہو رہے ہیں تو بھائی پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا, کون ہے, کیسا کر رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. میرے دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک محروم نہیں فرمائیں گے, اور اللہ پاک نوازیں گے اس امت کو, اور اس امت کے ذریعے سے ساری انسانیت کو نوازیں گے, اور اس امت کے ذریعے سے برادران ملک کو نوازیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ امت میرے دوستو دینے کے لیے رہی ہے ہمیشہ, لینے کے لیے نہیں رہی ہے, سمجھو اس بات کو. ہم حضور کی امت ہیں, اپنی ذات میں ہم کچھ بھی نہیں ہے, چپیتی چپیتی کا شوربہ, کوئی ہمارا مقام نہیں ہے, کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے, کوئی ہماری قابلیت نہیں ہے, کوئی ہمارا کارنامہ نہیں ہے, کوئی ہم کوئی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم تو چار پیسوں کے واسطے, ڈالروں کے واسطے اپنے زندگی اور موت کی کشمکش میں گھس جانے والے لوگ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا بزی بنا لیا کہ اپنی زندگی سے اپنی زندگی سے زیادہ قیمت ہم نے ڈالر کو دی, تبھی تو زندگی اس پہ کھپا رہے ہیں. ہم تو اتنے نادان لوگ ہیں کہ ہم نے وقت کو پیسے سے تقابل دے دیا, اور کہنے لگے ٹائم از منی. جو ہمارے پاس ٹائم تھا اس کو ہم نے ایکویل کر دیا, جو جتنے پیسے بنائے اس کا ٹائم اس کا وقت اتنا قیمتی ہوا. مگر ہم نے نہیں سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, ہم نے قرآن پاک کی بات نہیں سنی ہے کہ جس نے اپنے وقت کو پیسے کے لیے لگا دیا اس نے تو اپنی عمر برباد کر دی. وہ پیسہ بھی اس کو اسی لیے دیا گیا تھا کہ وہ اس سے عمل بنائے, جیسے اس کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ اس سے عمل بنائے. عمل از منی, عمل ہے اصل سرمایہ انسانی زندگی کا. اس کے ذریعے سے آدمی آخرت بناتا ہے, اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو کامیاب کرتا ہے, اس سے نجات ملا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں بھیجا اس ملک کے اندر, پیسوں کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے اپنی نیت اچھی نہیں رکھی تھی, لیکن آج ہم اپنی نیت صحیح کر سکتے ہیں, اور بہت سو نے صحیح کی بھی ہے, اور ہم بھی کر سکتے. نیت بدلنے کو ٹائم نہیں لگتا, بیٹھے بیٹھے بدلتی ہے, وہ سیکنڈوں میں بدلتی ہے. وہ آج ارادہ کر لیں. ہمارے شیخ کے صاحبزادے کو گھوڑے کا بڑا شوق تھا, وہ ایک بہترین نامی گرامی نسل کا گھوڑا خریدنا چاہ رہے تھے. پیسے بھی ان کے پاس تھے, بڑے آدمی ماشاءاللہ. تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ میں یہ گھوڑا لینا چاہ رہا ہوں, فلاں فلاں نواب صاحب کے پاس ہے, وہ گھوڑا ہے اتنا مہنگا ہے, لیکن میرا شوق ہے, میں لینا چاہتا ہوں. کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہیں گے ایسا اونچا پورا ہے, ایسا زبردست ہے, بستی میں سے گزرو تو سارے گاؤں والے دیکھنے لگتے ہیں, میں اسی لیے خرید رہا ہوں. فرمایا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اپنی نیت صحیح کر لو. ٹھیک ہے خرید لو, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن نیت صحیح کر لو. کہیں گے کیا نیت؟ تو بتائی کہ بھائی اللہ کے دین کا کام کریں اس کے ذریعے سے, اس کے لیے نیت کرو. کیونکہ الخیر معقود بنواصل خیر ہے نا, خیر کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی سے باندھا ہوا ہے, یہ حدیث شریف میں. الخیر معقود بنواصل خیر, تو اس نیت سے لے لو تم. کہنے لگے وہ تو نہیں تھی میری نیت. کہنے لگے اب کرو, نیت بدلنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک صاحب مکان بنا رہے تھے, ایک بزرگ کو لایا اپنے پاس دعا کرانے کے لیے. وہ دکھا رہے تھے کہ یہ ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ باتھ روم ہے, یہ کچن ہے, یہ لیونگ روم ہے, یہ ہے, اور یہ روشن دان ہے. کہنے لگے یہ کیوں بنایا تم نے؟ کہنے لگے یہ روشن دان بنایا میں نے تاکہ ہوا بھی آتی رہے, اچھا وینٹیلیٹر ہوتا رہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے روشنی بھی آتی رہے, اچھا بھی لگتا ہے. تو کہنے لگے یہ تم نے کیوں نیت کی؟ یہ روشنی کے لیے میں نے یہ روشنی روشن دان بنائی. یہ نیت کیوں نہیں کی کہ اذان کی آواز آنے کے لیے بنائی؟ اگر اذان کی آواز کی نیت کر لو گے تو اذان کی آواز بھی آ جائے گی, روشنی کہاں جائے گی؟ پھر روشنی کو تو آنا ہی ہے پھر اس میں سے. تمہاری نیت کے اعتبار سے معاملہ ہے. تو اس ملک میں میرے دوستوں, میں اور آپ جو ہیں, وہ دین کی خدمت کی اگر نیت کریں گے, دین کے کام کی اگر نیت کریں گے, تو دنیا کہیں جائے گی نہیں. اب ڈالر کہیں جا سکتا ہے بھلا؟ کہیں جانے والا نہیں ہے وہ. اب یہاں ہے تو یہاں تو ڈالر ہی یوز ہوگا, اور کیا یوز ہوگا؟ یا تو انڈین پاکستانی کرنسی یوز ہو سکتی ہے. دنیا نہیں جائے گی. اور اس مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنا دین کو پکڑے گا, دنیا اتنا اس کے ساتھ آئے گی. چونکہ دین کے لیے دنیا شہد کی طرح سے, جتنا اصل کو آدمی پکڑتا ہے تو سایہ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے. غیر مسلموں کے لیے اللہ کا سسٹم الگ ہے, ان کی سنت الگ ہے, اور مسلمانوں کے لیے الگ ہے. مسلمان ہمیشہ ترقی کرے گا دین میں ترقی کے ذریعے سے, اس کی دنیا بھی بنے گی دین میں ترقی کے ذریعے سے. جیسے ابھی بات سامنے آئی برکت کی, کہ اس کی زندگی میں برکت, اس کی حیات میں برکت, اس کی صحت میں برکت, اس کی دولت میں برکت, اس کی اولاد میں برکت, اس کے کاروبار میں برکت. اللہ پاک دین کی طرف توجہ سے اس کے اندر لائیں گے وہ. ہم دین کی نیت کریں میرے دوست. حتمہ الیاسہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو نظام ہوتے ہیں, ایک شرعی نظام, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اور ایک تکوینی نظام. جو دنیا میں حالات چل رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں. کس کی حکومت ہے, کس کی نہیں ہے, کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, کس کو عزت مل گئی, کس کو ذلت مل گئی, کس کو فقیری مل گئی, کس کو غنا مل گیا, کس کی شادی ہو گئی, کس کی بیوی کو طلاق ہو گئی, کس کی یعنی ایک کو بیوی ملتی ہے, ایک کی بیوی چھوٹتی ہے, کس کو اولاد ملی, کس کی اولاد مر گئی, کس کے گھر اولاد ہو گئی, کس کے گھر سے اولاد نکل گئی, ایسی چیزیں. یہ جو ہوتے ہیں تکوینی حالات ہوتے ہیں. فرمایا تکوینی حالات میں سے, احکام میں سے ایک حکم یہ ہوتا ہے اللہ کا کہ پوری دنیا میں مسلمان کو خواہ نہ خواہ بھیج دیا جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود آگے شر, ہم نے پلان کیا تھا, ہم نے منصوبہ بندی کی, ہم نے جنا والا ایجنٹ سے بات کی, اور ہم نے جنا ویزا کی کوشش کی, اور ہم نے گرین کارڈ کی کوشش کی, اور ہم نے یہ اپلائی کیا, ہم نے اسٹوڈنٹ ویزا لیا, پہلے ہم نے R1 ویزا لیا, یہ کیا وہ کیا, جاب ویزا لیا, پھر ہم آئے, بڑی ہوشیاری میں نے کی, اتنے پیسے میں نے لگائے. آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے. فرعون نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا, ان کی قوم کا, موسیٰ بنی اسرائیل کا پورا, تو فرعون نے اپنی طرف سے یہ پلاننگ کی تھی کہ میں جاؤں گا اپنے ساتھیوں کو لے کے, اور ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجميع حاضرون, یہ چھوٹے سے لوگ ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اسلحہ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے, ان کی تو چٹنی بنا دیں گے ہم. یہی کہا تھا فرعون کے لوگوں نے,
لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعُونَ حَاضِرُونَ. اور سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑ پڑے، پورے اللہ لشکر کے ساتھ نکل گیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نکلا اور میں نے یہ کیا تھا کہ میں نکال رہا تھا اس کو. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے نکالا ان کو باغوں میں سے، ہم نے نکالا ہے ان کو خزانوں میں سے، ہم نے نکالا ہے ان کو عزت کی کرسیوں سے اور عہدوں سے، ہم نے نکالا ہے ان کو محلات سے، اور سب کو پانی میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہیں ہوئی. لڑائی بھڑی ہوتی ہے تو ٹوٹ پھوٹ یہ سب ہوتی ہے نا، اللہ یہ چاہتے تھے کہ ٹوٹ پھوٹ کچھ بھی نہ ہو، ایک کرسی نہ ٹوٹے، ایک کارپیٹ خراب نہ ہو، ایک درخت نہ کٹے. اخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذلک واورثناها بنی اسرائیل واورثناها قوم آخرین. ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مسلمان ہم اپنی کوششوں سے آ رہے ہیں. ہر انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی کوشش سے آیا، اور بزرگوں کی نظر یہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں مسلمان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو خواہ نہ خواہ پہنچنا ہے، اس کی نیت اچھی رہے تو بھی پہنچنا ہے، نہیں رہے تو بھی پہنچنا ہے. کچھ مسلمانوں کو ہر جگہ جانا ہی پڑے گا پوری دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ کہیں جاؤ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں مسلمان نہیں رہتا، یہ نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری انسانیت کو دین اویلیبل کرنا ہوتا ہے، پوری انسانیت کے لیے اسلام کو اویلیبل کرنا ہوتا ہے، کہ وہاں اگر کوئی آدمی اسلام کو قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ رہے. اب یہ نہیں کر رہا، کل کے دن توبہ کر کے یہ صحیح ہو جائے گا، اسلام تو اس کے پاس ہے، کب تک اس کو چھوڑے گا؟ یہ پکڑے گا ایک نہ ایک دن، یہ نہیں پکڑے گا اس کی اولاد میں کوئی پکڑے گا. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو گئے نہیں ہو گئے، ہم نے تو کچھ نہیں پکڑا تھا لیکن انہوں نے تو پکڑ لیا اللہ کے کلام کو، اور ابھی تو یہ بالکل اوپر سے باہر سے پکڑے ہیں، اندر سے پکڑنے کا مرحلہ باقی ہوتا ہے ابھی. پوری دنیا کا انسان اللہ پاک چونکہ اپنے رحم کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ اس تک ہو جائے، اسلام کا میسج اس تک پہنچ جائے اور پیغام پہنچ جائے کہ نجات ساری انسانیت کی وہ اسلام میں ہے، اور نجات ساری انسانیت کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، اور اس کو اویلیبل کرنا ہوتا ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اب پھر دھیرے دھیرے پھر ویسے حالات اللہ لاتے ہیں، ویسی محنتیں وجود میں لاتے ہیں، ویسا انوائرمنٹ پیدا فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ نمازوں کی طرف متوجہ ہیں، دین کی طرف متوجہ ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کلاسز لے رہے ہیں باضابطہ، تعلیم بالغان بھی چل رہا ہے، تعلیم نسوان بھی چل رہا ہے، تعلیم اطفال بھی چل رہا ہے، ہر قسم کا ایک سسٹم آہستہ آہستہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اسی سے دوسرے لوگ بھی مانوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہے کیا چیز یہ، اور وہ واقف ہوتے ہیں اس بات سے کہ مذہب اس کا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ مذہب تو یہ ہے. مذہب انسانوں کی چوائس نہیں ہوتی ہے، مذہب کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں تو کیا اختیار کر لوں. مذہب کا معاملہ مجبوری کا ہے ہمارا، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کی وجہ سے اسلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے پاس اسلام ہے صرف. اس لیے میرے دوست بھائیو، میں آپ سے وقت زیادہ نہیں لیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ دیکھو یہ جو چیز ہو رہی ہے اس وقت میں، اس کی اہمیت کو سمجھو آپ، اور اس اہمیت کو سمجھ کے اس میں اپنا جتنا ان پٹ ہو سکتا ہے کر دو، جتنا حوصلہ آپ دکھا سکتے ہو دکھا دو، جتنی ہمت کر سکتے ہو کرو، اور جتنا شیئر کر سکتے ہو کر لو، کہ یہ موقع پھر بار بار نہیں ملیں گے آپ کو. ایک مرتبہ ایک چیز بلڈ ہو گئی، بن گئی نا، اس کے بعد بھی آپ کو کرنا ہوگا، لیکن وہ ثواب نہیں پا سکتے آپ، وہ مرتبہ نہیں پا سکتے آپ. جب کسی چیز کے قیام کے وقت میں آپ کا ہوگا اور آپ بنیاد کا پتھر بن جائیں گے جو دیکھنے کے اعتبار سے، تو بعد میں کسی کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ساری عمارت اسی پہ کھڑی ہوئی ہوگی. اس کی قیمت چھپنے میں ہی ہوتی ہے، بنیاد کو تو چھپنا ہی پڑتا ہے، بنیاد کو شو پٹ اپ ہونے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ساری خوبصورتی اور تعمیر کا سارا کمال کھڑا ہوتا ہے انہیں بنیادی پتھروں کے اوپر. جو لوگ کسی مسجد کو قائم کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں شروع میں، جو لوگ کسی ادارے کو بننے میں سپورٹ کرتے ہیں شروع میں، وہ بنیاد کا پتھر ہوتے ہیں، اور ان کی وہ قیمت اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور قیامت تک جب تک اس کے ذریعے سے کوئی خیر وجود میں آئے گا، اس میں پورا کا پورا حصہ ان کا دے دیا جائے گا. ولا یظلمون فتیلا، ایک گٹھلی کے اوپر کا جو دھاگا ہوتا ہے اور پتی ہوتی ہے کھجور کے گٹھلی کے اوپر، اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے، پورا کا پورا دیا. اللہ کا حساب بہت محفوظ ہے. اللہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا، کسی کی فائل ہی نہیں مل رہی، کسی نے کیا کیا پتہ ہی نہیں چل رہا، کہاں اس کا پیسہ لگا تھا کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ دیکھے گا اس کو. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. ایسا سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کہ جو عمل وجود میں آئے گا وہ محفوظ ہوگا. اسی لیے ان اداروں کے قیام کی اہمیت کو محسوس کیجیے آپ کہ یہ انسانیت کی تعمیر کے مراکز ہوتے ہیں. انسان بنتا ہے یہاں پر، انسان بنتا ہے قرآن کے مطابق انسان بننے سے، انسان بنتا ہے حدیث کے مطابق انسان بننے سے. انسان بننا باڈی بن جانے کا نام نہیں ہے، انسان بننا انسان کے باہر کی چیزوں کے بننے کا نام نہیں ہے. انسان کے صوفے بن جانے کا، انسان کا فرنیچر بن جانے کا، انسان کی سواری بن جانے کا، انسان کی گاڑیاں بن جانے کا، انسان کی پراپرٹی بن جانے کا، انسان کا پیسہ بینک بیلنس، اس کا نام انسان بننا نہیں ہوتا. وہ تو سامان بننا ہے. فرنیچر بن گیا تو انسان کہاں بنا؟ فرنیچر بنا. مکان بنا تو انسان کہاں بنا؟ مکان بنا. برج بن گیا تو انسان کہاں بنا؟ برج بنا. بڑے بڑے ٹاور بن گئے تو انسان کہاں بنا؟ ٹاور بنا. مٹی بنی، مٹی اور پتھر. انسان کا بننا قرآن کے موافق انسان کا بننا ہے، انسان کا بننا حدیث کے موافق انسان کا بننا ہے، انسان کا بننا اللہ کے وحی کے مطابق آدمی کا اسٹرکچر ہو جانا ہے. اللہ کے علم کے مطابق، وحی کے علم کے مطابق جو انسان سمجھ جائے اپنے فکر میں، اپنے عقیدے میں، اپنی سوچ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنی عادتوں میں، وہ آدمی کا بننا ہوتا ہے. انسان اسی کو بننا کہتے ہیں، ورنہ تو جانور ہوتے ہیں. اینچ می بینی خلاف آدمن نیست آدم غلاف آدمن. یہ جو تمہیں آدم نظر آتے ہیں لیکن انسانیت نہیں ہے ان کے اندر، یہ آدمی نہیں ہوتے، یہ آدمی کے خلاف میں ہوتے ہیں. یہ پلوں کا کور ہے، یہ اندر سے جو آدمی بنا ہوا نہیں ہے، اوپر سے صورت اس کی انسان کی جیسی ہے، تو اس سے انسان تھوڑی ہے وہ. گر بصورت آدمی یکساں بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. اگر صورت سے آدمی ہوتا تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صورت بھی آدمی کی تھی اور ابو جہل کی صورت بھی آدمی کی تھی. بزرگوں کا قول ہے یہ، ورنہ تو ہم لوگوں تو ایسی تشبیہ دیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مگر انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی، گر بصورت آدمی یکساں بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. اگر صورت سے آدمی برابر ہوتے تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل صورت کے اعتبار سے تو یکساں ہی تھے، وہ بھی آدمی کے خلاف میں، وہ بھی آدمی کے خلاف. آپ بھی بشری کالبدے میں اور بشری صورت میں تشریف لائے اس دنیا کے اندر. اصل انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے علم کے مطابق آدمی کا بن جانا، اور وہ بنتا ہے میرے دوستو مدرسوں میں، وہ بنتا ہے دینی انسٹیٹیوٹس میں، وہ بنتا ہے دینی اداروں میں. اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر اس بات کو کھول دے. میرے دوستو مسجد بنانا فرض ہے، مسجد بنانا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن مدرسہ بنانا مسجد سے زیادہ فرض ہے. مسجد بنانے میں ثواب ہے لیکن مدرسہ بنانے میں مسجد سے زیادہ ثواب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مسجد بنائے، لیکن مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے مدرسہ بنایا. کسی کو پتا بھی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا تھا آپ نے کہ وہاں جاؤ، وہ تعلیم کا کام کرو وہاں جا کے. ہجرت سے پہلے آپ نے استاد کا انتظام کیا، ہجرت سے پہلے مدرسہ قائم کیا مدینہ منورہ کے اندر. مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے مسجد بنائی ہے. میں مسجد کو ڈیویلیو نہیں کر رہا ہوں، مسجد ایک فرض ہے ہمارا، مسجدوں کو بنانا چاہیے، لیکن اداروں کی اہمیت کو سمجھو کہ جس ملک میں، جس قوم میں ادارے نہیں ہوں گے دینی ان کے مذہبی، وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی. ایسے قوم ایسے اسلام، وہ مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا. جن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی وہاں پہ اسلام نہیں رہا، جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہاں پہ اسلام کے نام پہ کچھ اور پنپ رہا ہے. وحی کا علم صحیح تحقیق کے ساتھ میں جہاں ہوگا، اس کے مطابق عمل صحیح تحقیق کے ساتھ میں جہاں ہوگا، وہ وحی کا وجود خارجی ہے، وہ اس کا فزیکل اسٹرکچر ہوگا نا، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ دینی اداروں کے ساتھ ہے. اسی لیے میرے دوستو حالی حافظ بنانے پہ اکتفا نہ کرو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن گئے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا. بہت مبارک ہے یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، بہت مبارک ہے وہ والدین جنہوں نے حفظ کرا دیا اپنے بچوں کو، بہت مبارک ہے. اتنے مبارک ہیں اتنے مبارک ہیں کہ کل قیامت میں ان کی شان اللہ پاک دکھائے گا کہ تم جن کے بچے حافظ بن رہے تھے تو ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے, اور بعض لوگوں کے منہ سے تو یہاں تک نکل جاتا تھا کہ کیا تم بچوں کی عمر ستیہناش کر دے رہے ہیں, برباد کر دے رہے ہیں, تباہ کر دے رہے ہیں, کہاں ان کو ڈال دیا تم نے, یہاں تک بول دیتے ہیں نا ہمارے بعض رشتے دار بعض دوست احباب. اور یہ یقین کیجئے کہ وہ نہیں بول رہے ہیں, ان کے منہ سے شیطان بول رہا ہوتا ہے, وہ نہیں بولتے یہ بات, ان کے منہ سے شیطان بولتا ہے. کل قیامت میں اللہ بتائے گا کہ اس کا ڈیسیشن کیسا تھا جو اس نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے کیا تھا, یہ کیا یہ جو ڈیسائیڈ اس نے کیا تھا اس کی قیمت کیا ہے میں بتاتا ہوں تم کو. سارے اولین اور آخرین کے مجمع میں بلایا جائے گا, سارے اولین اور آخرین کے مجمع میں بلایا جائے گا. آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ مجمع جس میں سارے نبی ہوں گے, اندازہ فرمائیے کہ وہ مجمع جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے, وہ مجمع جس میں سارے صحابہ ہوں گے, خلفائے راشدین ہوں گے, تابعین ہوں گے, تبع تابعین ہوں گے, اولیاء اللہ ہوں گے, سارے صلحاء صدیقین اور شہداء سب ہوں گے. ان کے مجمع میں بلا کر ماں باپ کو ایک ایسا تاج نور کا پہنایا جائے گا اعزاز کے طور پر, نوبل انعام کے طور پر, کہ جس کی جو سورج کی صورت سے زیادہ روشن ہوگا, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ عزت میرے پاس ان کی تھی دنیا میں, تمہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا, آج اس کو شو کر رہا ہوں کہ آخر آئیں گے کتنی عزت والے میرے پاس. حافظ بنانا بڑی بات ہے, اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, لیکن حافظ بنا کے چھوڑو نہیں, ان کو عالم بناؤ. وصل مجھے اور آپ کو ولادیات کا سورہ یاد ہے مثال کے طور پر, کیا مطلب ہے بھائی اس کا, کچھ بھی نہیں معلوم, کیونکہ یاد کر لیا ہے ہم نے, ہم تو ہندی لوگ ہیں, ہم تو اجمی لوگ ہیں, اس نے پورا قرآن پاک یاد کیا ہے, اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے, سمجھ رہے بات کو, اس نے پورا پڑھ لیا اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے, میں نے تھوڑا یاد کیا مجھے اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے. تو حافظ کے بعد میں اس کو عالم بناؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اتارا کیا ہے, اللہ کے علم میں کیا بات ہے, اللہ نے کون سی زندگی دی ہے, کیا دستور دیا ہے, کیا نظام زندگی ہے, کیسے اخلاق دیے ہیں, کیسا معاملہ دیا ہے, کیسی معاشرت دی ہے, کیسے جناب والا اخلاق عطا فرمائے ہیں, کیسے عقائد عطا فرمائے ہیں, انفرادی زندگی کے کیا احوال ہیں, اجتماعی زندگی کے کیا احوال ہیں, رائٹس کی کیا تفصیلات ہیں, حقوق کی کیا تفصیلات ہیں, بڑوں کے, چھوٹوں کے, ماں باپ کے, پڑوسیوں کے, اولاد کے, فلاں کے, فلاں کے, بزنس کیسے صحیح ہوتا ہے, کیسے غلط ہوتا ہے, ساری تفصیلات تو وحی کے علم کے اندر جو کچھ اللہ نے مندرج فرمائی ہے, قیامت تک کے علوم جس میں جمع فرمائے, اور ساری انسانیت کے واسطے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرما دی, ہر لائن کی ہدایت اور کامل ہدایت, اور کسی قسم کی کوئی پچھنگی نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی قیامت تک جس کے بارے میں علماء یہ کہہ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں. اچھا بس ٹھیک, حق تعالی شانہ نے اس سب کو جو کچھ انسانوں کو پیش آنے والا ہے ظاہر فرما دیا, کوئی بس مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں علماء کسی دن یہ کہہ دیں گے کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے, اس لیے کہ اگر وہ کسی بھی بات کے بارے میں یہ بولیں گے اس کا مطلب یہ کہ دین کمپلیٹ نہیں, دین کو مکمل کر دیا کا مطلب آپ کو ہر کوشچن کا آنسر ملے گا مذہبی اعتبار سے, چاہے کتنی ترقی کر جائے دنیا, چاہے کیسے حالات آ جائیں. اس لیے میرے دوستو اداروں کی اہمیت کو سمجھو اور عالم بنانے کی اہمیت کو سمجھو, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اپنے بچوں کو مفتی بناؤ, اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ, اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرو, جیسے پراپرٹی وقف کی جاتی ہے اولاد کو بھی وقف کیا جاتا ہے, پیٹ بھرنے کا کام چلتا رہے گا, یہ مت سمجھو کہ یہ کل کے دن بڑا ہوگا اور نہ مجھے کما کے دے گا اور پیٹ بھرے گا, اپنے پاس تو سوچا جاتا ہے, یا تو ویسے بھی نہیں سوچتے 18,000 کے بعد, اور شادی ہونے کے بعد میں تو وہ خود ہی لے کے بھاگ جاتا ہے پرندے کو, آپ کو ساتھ دیتا ہی نہیں ہے. ہمیں ان کو دین کے کام کا کر دینا ہے, دین کے خدام پیدا کرنے ہیں, سچے سچے دین کے خدمتگار, سچے دین کے داعی, سچے دین کے علم بردار, اور سچی رہبری رہنمائی کرنے والے, اور خود اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق سنوارنے والے, اور انسانیت کو قرآن حدیث کی تعلیمات سے آشنا کرنے والے, اگر ہماری اولاد میں کوئی ایسا بن گیا اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی میرے دوستو. اس واسطے اس کی اہمیت کو سمجھو, اور اس کی اہمیت میں جیسے اپنی اولاد کو لگاؤ ویسے جو اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے ضرور حصہ لیجیے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو اللہ کے لیے لگاؤ گے اللہ اس کو واپس دنیا میں بھی کر دے گا برکت کے ساتھ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے, حضور کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا میں برکت کے ساتھ اس کو واپس کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور جس کی جو حیثیت ہے میرے دوستو اس کو اللہ پاک خوب جانتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو ہمت کرنی ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے دیا، اب جب وہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، میں کیوں کنجوسی کروں اس میں؟ اللہ کو اس پہ ناراضگی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جائے اور آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے کہ میں کروں گا تو کیا ہوگا، کروں گا تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے، بیوقوف کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو دھوتی بھی نہیں تھی اس کے اوپر، میں نے اس کو نوازا ہے، اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے راستے میں دے تو وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، کیا میرے خزانے ختم ہو گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا توقی فیوقا علی، اپنی تھیلی کو بند مت کرو، اللہ پاک پھر اپنی تھیلی بند کریں گے تم پر۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے لیے سورس آف انکم بنانا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی اللہ پاک ایسے غیبی نظام چلاتے ہیں اور ایسا غیبی سسٹم وجود میں آتا ہے، کیونکہ وہ خالق الاسباب ہیں، وہ مینز کو بھی پیدا کرنے والے ہیں نا، کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ایسی شکلوں سے پھر اللہ پاک راستے بنا کر انسان کے پاس اس کے مال کو بھی واپس فرما دیتے ہیں، برکت کے ساتھ واپس فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی میرے دوست دے دیا جائے گا اور خوب بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ اللہ پاک عطیات کو، صدقات کو جو اللہ کے لیے دیے گئے اپنے دست مبارک میں لے کے پالتے ہیں۔ یربی صدقۃ احدکم کما یربی احدکم فلوہ، اللہ پاک تمہارے صدقے کو ایسا لے کے پالتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، پھر اس کو بڑھاتا ہے، قیامت میں پہاڑوں کی شکل میں واپس ہوگا، کہے گا پروردگار میں تو یہ حیثیت کا تھا ہی نہیں، اللہ کہیں گے یہ چیز میرے پاس پروان چڑھی تھی، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو بڑھایا ہے، تو یہ بڑھتا چلا گیا ہے، اور ہزاروں سال تو لگیں گے ہی لگیں گے، تو بڑھتے بڑھتے پہاڑوں کی شکل کے اندر ہو جائے گا آدمی کا دیا ہوا مال، وہ پورا اس کو واپس مل جائے گا۔ بتائیے کہ اس سے بہتر اور کیا ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو آپ سے جو اپیل کی گئی کہ بھائی اس ادارے کی تقویت کے واسطے، مصارف کے واسطے، اخراجات کے واسطے ہمت فرمائیے، تو آپ ضرور ہمت فرمائیے۔ ہم چونکہ کسی موٹیویشن کے قائل نہیں ہے کہ لوگوں کو جذبات میں لا کے تھوڑے چندہ لے لینا ان سے، اس لیے چندہ پہلے ہو گیا، بات بعد میں کر دی، درخواست آپ کے سامنے پہلے آ گئی تاکہ آپ اپنے دل سے دے دیں جو دینا ہے، ابھی مزید ارادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، مگر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کوئی بات کہ بھائی آپ کو کسی خاص انوائرمنٹ میں لا کے ماحول بنا کے گرما گرم کر کے توا گرم کرنے کے بعد روٹی پکانا، ایسا یہ جو سیٹ اپ آج کل چلتا ہے نا یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اپنی خوش دلی کے ساتھ آپ جو دو گے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں برکت ہوگی، اور ارادہ بعد میں بھی آدمی کر سکتا ہے، آپ ابھی بھی حوصلے کر سکتے ہیں، ارادے کر سکتے ہیں، آپ ارادے کریں۔ اور میرے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے اخراجات، کتنی سستی اللہ نے یہ جگہ دلا دی، اب تھوڑے سے اخراجات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نئے ادارے کو قائم کرنے کے واسطے۔ اب ایک چیز تھی جس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ صاحب یہ پارکنگ لاٹ منظور نہیں ہے حکومت کو، کہتے ہیں یہ پارکنگ لاٹ تو خراب ہے اس کو صحیح کرو، اب ظاہر ہے کہ وہ کرانا پڑ جائے گا، اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے اس کا، اور دوسری چیزیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں اور ضرورتیں بھی ہیں، پھر اس کے آپریشنل کاسٹ منتھلی جو ہے ایکسپینسز تو آتے ہی رہیں گے نا پھر اب یہ، اور یہ بھی بہرحال لون پہ لی ہوئی عمارت ہے، اس کو بھی پیڈ آف کرنا ہی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ حضرات مل کے تعاون فرمائیں گے، اور کوئی منتھلی اپنے اوپر تھوڑا سا بوجھ لے لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اتنے منتھلی دے دیا کریں گے، ہم اس کے ممبر بن جائیں گے اس اعتبار سے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ اسموتھلی یہ جو ہے نا ادارہ فنکشن کرے گا اور چلتا رہے گا۔ اور جو اور آپ کے پاس کام ہو رہے، مولانا نے بھی ماشاء اللہ مسجد مدرسہ بنائی، اس کا بھرپور تعاون فرمائیں، اور بھی ہمارے پاس مسجد مسلح بنتے رہتے ہیں، ایک مسلمان کو تو سارے دین کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے اپنے بساط کے بقدر، اور کوشش کرنا کہ کہاں سے اللہ کی رضا مل جائے گی نہیں معلوم، بس اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالوں فریاد ہم، ہر جگہ آدمی اپنا رکھے تھوڑا تاکہ اللہ پاک کس عمل سے راضی ہو کے بخشتے، کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایک بہت ہی اہم ترین تقاضا آپ کے سامنے اس ادارے کے اخراجات کا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ابھی لکھ دیا وہ لکھ دیا، وہ بھی منظور، اور اس کے علاوہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ عزائم کرو، کچھ ہمت کرو، اور پھر اپنے دوست اور احباب کو متوجہ کرو، آپ ذریعہ بن جاؤ، وہ دے دیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ کے انکریج کرنے کی وجہ سے، ان کو آمادہ کر کے تھوڑا سا اس کے اخراجات کی فکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ تعالیٰ شانہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور استحکام نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے، اور ہمیں اللہ پاک اس کے معاونین خاص میں شامل فرما لے، اس کو بھی تو آمین بولو زور سے، ہم سب کو بھی اللہ پاک اس کے معاونین خاص میں شامل فرما لے، ارادہ ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کرنا ہے تشکیل اور بس ختم ہو، جو ہو گئی ہو گئی۔ اچھی بات، درود شریف پڑھ لیں، مختصر سے دعا کر لیتے ہیں، سحری ہونا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اندھیرے اجالے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جان اور مال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جن کو ہم جانتے ہیں انہیں بھی معاف فرما دیجئے، جنہیں ہم نہیں جانتے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اے کریم عطا کرم کر رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ان کے والدین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان مرحومین کی خاص طور پر ان پر فضل فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، ہر قسم کی مواخذے سے ان کو سبکدوش فرما دیجئے، اے اللہ تمام لغزشوں اور سیاحت سے درگزر فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول فرما لیجئے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے پاک پروردگار پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت کے حالات صحیح فرما دیجئے اور پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت پوری امت مسلمہ انتہائی سخت بھنور میں پھنس چکی ہے، دشمن کے نردے میں آ چکی ہے، ایسے سخت حالات امت پر شاید ہی پروردگار کبھی آئے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں ہمارے علم کے مطابق اور تاریخ کی اور ہسٹری کے مطابق تو ایسے حالات کبھی نہیں آئے امت مسلمہ پر، اے پاک پروردگار آپ اتنے ناراض ہو گئے، اے اللہ ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، ہم بہت ہی گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہیں آپ کے حبیب کی امت، آپ کے حبیب کے نام لیوا ہیں، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، اے پاک پروردگار آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے اور پوری امت کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائیے، استحکام نصیب فرمائیے، اس کے اخراجات کو انتظامات کو آسان فرمائیے، اس کو دعوت کا مرکز بنائیے، اس کو تعلیم کا مرکز بنائیے، اس کو تبلیغ کا مرکز بنائیے، اس کو تربیت کا مرکز بنائیے، اے اللہ اس کو ایک مینار نور بنا دیجئے، اے پروردگار اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے، اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائیے، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں برکت عطا فرمائیے، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جتنے ساتھی یہاں پر آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا ہم سب کے سب فقیر ہیں، ہم سب کے سب کمزور ہیں، اے اللہ آپ کے رحم کے محتاج ہیں، فضل کے محتاج ہیں، آپ کریم ہیں، آپ داتا ہیں، اے پروردگار اپنے کرم سے ہمیں نواز دیجئے، رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہمیں سرفراز فرما دیجئے، اے اللہ مبارک راتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ان کے انوارات سے برکات سے محروم نہ فرمائیے، رمضان کے دنوں سے اور اس کے انوار و برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات اور عطیات اور زکوٰۃ کو قبول فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت فرما دیجئے، اے اللہ ان کو دین کا سچا داعی بنا دیجئے، دین کے علم بردار بنائیے، حاملین قرآن میں سے بنائیے، سچی صحیح حقیقت والی قرآنی تعلیم سے نواز دیجئے، سرفراز فرما دیجئے، اے اللہ قرآنی زندگی سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو صحیح فرما دیجئے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ منور فرما دیجئے، پاکیزہ فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک صاف فرما دیجئے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو صحیح فرما دیجئے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا مولا اپنے کرم سے مانگنا چاہیے وہ بھی ہمیں آپ اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم مانگتے ہیں مولا وہ عطا فرما دیجئے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہماری ان تمام سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ بر و بحر میں، خشکی میں، تری میں، حرمین میں، یا اللہ آپ کے ولی جہاں دعائیں فرما رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے اور ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ.